بازو بلند نعرے سلوا کیا کیا دیکھا پر کہیں سب جا کے زینا مدینے میں کہاں سہرا سے جا کے زینا کس موسیٰ کے پردیس میں کیا کیا دیکھا بجھ رہی خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون میں نے دیکھا عالم شاہ بیج دریا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجا خلق میں ایک گٹھڑی شہد پوشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہد پوشت پہ لائے اس میں میں ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا کہ لب مضطر کے خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مضطر زہرا دیکھا مجرحی خلق میں ظلم اے مجرحی سا کیا کیا دیکھا ظلم اے مجرے ساجد نے کیا کیا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا مجھے قیامت کا روز ہے سر پیٹ خاک اڑاؤ مصیبت کا روز ہے ہر ایک طرف تباہی ہے عطرت کا روز ہے سن گیارہ تھا کے دہل سے شاہ خدا گئے اور سن پچاس میں حسن مصطفیٰ گئے اور سن پچاس میں حسن مصطفیٰ جس دن گئے جہاں سے رسول فلک مقام زہرا کے گھر تھا رنجو مصیبت کا اجتہام سر پیتے تھے بیتے رسالت کے خاص اور قوم میں تھا تخت و حکومت کا انتظام امت نے ایسا چھوڑ دیا تھا رسول کو کوئی نہ تھا جو دیتا دلاسا بطول کو کوئی نہ تھا جو دیتا دلاسا بطول کے بابا کدھر گئے پردہ کدھر گئے اے میرے رنج و غم کے مسیحا کدھر گئے بابا وہ سارے آپ کے شیدا کدھر گئے اب فاطمہ ہے عشق بہانے کے واسطے اور مرتضیٰ لاش اٹھانے کے واسطے اور مرتضیٰ ہے لاش اٹھانے کے واسطے ایک لاکھ آپ کے اصحاب باصفا ہوتے تھے بات بات میں سرکار پر فدا کہتے تھے ہم ہیں فدیے محبوب کبریا لیکن کوئی نہیں کہ کرو جس میں گلا کس سے کہوں کہ قوم کا حاجت روا ہے رسول خدا ہے اے کلمہ گویا لاش رسول خدا ہاں لیکن اسی مدینے میں پھر آیا انقلاب حسن آسمان جناب چھایا فضائے شہر پر عالم کا صحاب اور بنت فاطمہ کو غضب کا تھا اضطراب زینب کے واسطے یہ ستم درد نہ تھا جب سامنے حسن کا دل چار چار تھا جب سامنے حسن کا دل چار چار فریاد کر رہی تھی کہ اماں ابائیے مظلومیت پہ بیٹے کی قربان جائیں ممکن ہو گر تو بیٹی کی ہمت بڑھائیں اپنے پسر کی لاش جگر سے لگائیں میں کیا کہوں کہ کیا میرے دل کا ملال ہے برادر کا حال ہے وہ دیکھیے جو لاش برادر کا حال ہے ماں کہوں میں کیا کہ نہیں قوت کلام اب ہے میرے نصیب میں فریاد صبح و شام کیسے جیوں کے رنجو تاب دل پہ مدام لگتا ہے یہ کہ میرا بھی قصہ ہے اب تمام وقت خواب ماں سدھارے جب سے زمانے سے مشتبہ ہر وقت گریا کرتی ہے یہ غم کی مبتلا گے دیکھتی ہے بھابھی کو کرتے ہوئے بکا اور گاہ ہے یتیموں کے رونے کا غلغلہ اماں حسن تو آپ کے پہلو میں سوتے ہیں ہم بد نصیب ہیں جو صدا ان کو روتے ہیں ہم بد نصیب ہیں جو صدا ان کو روتے ہیں حسین کو بھی ہے کچھ اس قدر ملال فرتے علم سے رہتے ہیں شام و سحر مڑھا صدمہ انہیں فراق برادر کا ہے کمال پھر اس پہ دیکھتے ہیں جو بس کے نہیں حاجت بیان شور فغاں سے بزم ہے ایک حشر ہے یا ہر قلب پارا پارا ہے ہر آپ خوف شان مزتر ہے پھر بھی کہتے ہیں سب ہو کے ایک زبان غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا وا محمد گھر آپ کا دبا ہوا وا محمد گھر آپ کا دبا ہوا وا محمد
السلام کی عظمت پہ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. علماء عرفاء فقہاء شہداء اپنے ہمارے واہمین کو شامل فرمائیے, بالاخص شیخ نظر علی ابن شیخ مرکت علی مرزا محمد قاسم ابن مرزا ابو الجواد خامن النساء بیگم بنت میر عالم علی خان اور اشر علی تاجری ابن حسن علی تاجری تمام باقی مرحومین کو بھی شامل فرمائیے. ایک سورہ فاتحہ ہوتی مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل على الشيطان الحمد لله رب العالمين والصلاة حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد وعجل فرجہم. اعزائی محترم خدا نے متعلق انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے, اس فرش اعضا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. نہیں معلوم خدا نے متعلق کی کتنی نعمتیں ہیں جن کی قدر اور اہمیت کو ہم نہیں جان پاتے. الحمدللہ رب العالمین ہم اس نعمت کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کی حیثیت کو بھی پہچانتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین جانصاروں میں قرار فرمائے, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں ان کے جانصاروں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ اسی دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مرحومین کی مغفرت ان کے مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. فرودگار عالم نے دین مبین کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے اور زندگی کے اندر جو بھی کمالات ہم نے حاصل کرنے, ان کمالات کے حصول کے لیے تمام راستوں کو بیان فرمایا. وہ خدا جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, اس ہدف اور مقصد کے حصول میں رکاوٹیں کیا بن سکتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنے زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے, اپنے علاقے کی تبدیلی کی وجہ سے مبتلا ہو جائیں, ہیں کہ دین و خدا کے اندر ہماری مشکل کا حل موجود نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں, وہاں پر کوئی دشواری کوئی مشکل ہمارے سامنے ایسی آ رہی ہو, نظریے کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی آتی ہو جس کو ہمارا دین حل نہ کر سکے. دیکھنا پڑے گا دین کیا کہہ رہا ہے. جو دشواری ہمارے پاس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دین مشکل کو حل کرے گا یا نہیں کرے گا, دشواری ہمارے پاس یہ ہے کہ جو دین حل دے گا وہ ہم قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. مشکل ہماری دین کو سمجھنے یا دین کو جاننے میں نہیں ہے, مشکل ہماری دین کے حل پر عمل کرنے کے اندر. اور آج کی اس شب کی مناسبت سے کہ جو امام دوم امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت طاہرہ سے چند نکات اخذ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور اس کو متصل کریں گے دو دن سے جاری اس گفتگو سے جو آپ دو دن سے سماعت فرما رہے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ ہم جس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں امام کی تشریف آوری کے لیے, وہ انتظار در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ خدا متعال نے معصومین علیہ السلام کی تعداد کو زیادہ رکھا ہے, اس کے اندر بھی کوئی راز ہونا چاہیے. مجھ سے آ کر یہ پوچھ سکتا ہے کہ مولانا کیا وجہ ہے کہ خدا متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام, معصومین علیہ السلام, آئمہ اطہار علیہ السلام کی تعداد کو اتنا رکھا, 12 نہ رکھتا, 5 رکھتا. ظاہر ہے کہ ہم اپنے دعوے کے اندر ہیں اور یہ دعویٰ صحیح دعویٰ ہے کہ پہلے سے لے کے آخر تک تمام کے تمام نبی خدا کا نور ہے. اگر آپ چوتھے امام کے حالات میں آٹھویں امام کو رکھیں تو بے عین ہی وہی انجام پائے گا جو چوتھویں امام نے انجام دیا تھا. آپ آئمہ اطہار علیہ السلام کی جگہ کو تبدیل کریں, اس سے سیرت میں کوئی تبدیل ممکن ہے. پوچھنے والا یہ سوال جائے کہ خدا متعال نے تعداد کو زیادہ رکھا, تعداد کو کم رکھتا تو کیا ہوتا. تو ہم ایک جواب عرض کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل بردی کا درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرد. اس کا جواب معمولاً یہ دیا کرتے ہیں کہ خدا متعال نے معصومین علیہ السلام کی تعداد کو زیادہ رکھا تاکہ مختلف حالات میں معصوم کا رویہ ہمارے سامنے ظاہر ہو سکے. اگر دشمن طاقتور ہے ظاہری طور پر تو معصوم کا رویہ کیا ہے, اگر دوست کمزوری میں ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے. اگر کبھی ایسا ہے کہ دشمن بہت چالاک ہے بہت مکار ہے کہہ سکتے ہیں مامون رشید کی طرح, تو امام معصوم کا اس وقت سیرت کیا قرار پائی. اور اگر دشمن ایسا جری و فاسق ہے جیسے یزید ابن معاویہ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ شخصیتیں مختلف کیوں ہیں, مشکل یہ ہے کہ حالات مختلف ہیں. معصوم سننا چاہیے ہمیں, معصوم سیرت چاہیے ہمیں. اس خاطر خدا متعال نے مختلف سنتوں کو قرار دیا, مختلف آئمہ کو قرار دیا. اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام کی شہادت اور ولادت پر ہمیں ایک بہت اہم کام انجام دینا چاہیے, اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں درک کرنا ہوگا کہ کون سی مشکل تھی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے موجود تھی. یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ امام نے سخت حالات کی وجہ سے دشمن کے سامنے صلح کی, اور یہ فرق جاننا بہت امام نے جنگ کی. تو ایک امام نے صلح کی اور ایک امام نے جنگ کی, لیکن اس کے پیچھے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے صلح کی انہوں نے صلح کیوں کی تھی. جنہوں نے جنگ کی تھی انہوں نے جنگ کیوں کی تھی، اس کے اوپر تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ امام نے جو صلح کی وہ صلح کن وجوہات کے تحت کی، کون سی تبدیلی دشمن میں تھی، کون سی تبدیلی دوستوں کے اندر تھی. اگر جن حالات میں امام مصطفیٰ قرار پاتے تھے، سید الشہداء قرار پاتے، دونوں کی زبان پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. ایک بنیادی سوال ہے، نظریاتی سوال، وہ یہ کہ جن حالات میں امام دوم قرار پائے، اگر سید الشہداء ان حالات میں آتے تو کیا جنگ کرتے؟ جن حالات میں سید الشہداء تھے، اگر ان حالات میں امام دوم قرار پاتے تو کیا صلح کرتے؟ تو ہم کہتے نہیں. اگر سید الشہداء ان حالات میں ہوتے جن حالات میں امام دوم قرار پاتے تو وہی کرتے جو ان کے برادر گرامی ہیں، اور امام دوم امام مجتبہ وہی کرتے جو سید الشہداء نے انجام دیا تھا اگر حالات سید الشہداء والے حالات ہوتے. تو یہ حالات کی تبدیلی ہے کہ جو سیرت کے اندر ایک فرق کو دکھاتی ہے. اب میں بہت تیزی سے چاہوں اس بات کے اوپر، کون سی مشکل ہے چاہنے والوں کے اندر کہ جس نے امام مجتبہ کو ان مواقع کے اندر مشکل میں مبتلا کیا؟ امام کی مشکلات کیا ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں امام مظلوم امام ہے. امام دوم کی مظلومیت ایک معنی کے اندر اگر حساب کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلوم ترین شخصیت نظر آئے گی آپ کو. مظلومیت یہ نہیں تھی کہ دوست ساتھ دینے والے کم رہ گئے تھے، سید الشہداء کے ساتھ بھی مظلومیت تھی، ساتھ دینے والے دوست نہیں تھے. شاید جو امام مجتبیٰ کی مظلومیت تھی وہ یہ تھی کہ جب صلاح کرتے ہیں تو جو چند دوست رہ گئے تھے وہ بھی امام پہ تنقید کر رہے تھے. ہم نے نہیں دیکھا کسی نے سید الشہداء کے اوپر تنقید کی ہو. کم سے کم چاہنے والوں میں سے کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں کسی چاہنے والے نے سید الشہداء کے اوپر تنقید کی ہو. لیکن جو مظلومیت امام مجتبیٰ کی نظر آتی ہے وہ یہ کہ چاہنے والوں میں سے، انتہائی چاہنے والوں میں سے کچھ لوگ سامنے آئے اور امام کو ایسے لقب سے پکارا جس کو دوبارہ تکرار کرنا ممبر کے اوپر مشکل پڑتا ہے. یہ ان کی مظلومیت ہے. بس ایک مظلومیت یہ تھی کہ ساتھ دینے والے نہیں تھے، دوسری مظلومیت یہ تھی کہ جب امام عالی مقام اس بڑے امتحان سے گزرے تو ساتھ دینے والے نہ صرف یہ کہ اس وقت کم تھے، بعد میں تنقید کرنے والے بھی بن گئے. اب میں یہاں پر تھوڑا سا رک کر یہ سوچتا ہوں، یہ جو امام کے ساتھ پیش آیا کیا یہ تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے جو بعد میں کبھی پیش نہیں آنا ہے؟ اور میں خاص کر اس عنوان سے سوچتا ہوں کہ کیا ہمیں امامت کا دور دیکھنا نصیب ہو تو انہی امتحانوں سے نہیں گزریں گے جس سے پچھلے لوگ گزرے تھے. اس مطلب کے اوپر صرف ایک صورت میں اور آپ توجہ دے سکتے ہیں کہ ہم ظہور امام کو اپنے دور کی قطعی حقیقت قرار دیں. اس سلسلے میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد و آل محمد. اور میں ان جملات کو دہرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ جو میں جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ ہوتا ہوں دہراتا ہوں، چونکہ آج تیسرا دن ہے. لیکن چونکہ اکثریت وہی لوگ، اکثریت ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے، تو میں سوچتا ہوں دہراؤں، لیکن میں وقت بچاؤں گا. صرف یہ کہوں گا میں خطابت نہیں کرتا ہوں اور نہ مجھے خطابت آتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے چند پوائنٹس لیتا ہوں اور ان کو سلیس سادہ زبان میں گفتگو کے انداز میں بیان کر دیتا ہوں. دوپہر بھی میں نے کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اس وقت پھر کہہ رہا ہوں کہ جو خطابت کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں، بغیر ہاتھ جوڑے دس بستہ ان سے معذرت خواہوں، لفظ میں دس بستہ اور عمل میں ہاتھ نہیں جوڑ رہا ہوں، اس کے ساتھ معذرت خواہوں، میں خطابت نہیں کروں گا اور جو کروں گا وہ یہی ہے جو اب تک میں نے انجام دیا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے نزدیک امام کی دوبارہ تشریف آوری ایک ایسا بیان ہے جو حقیقت کی حد میں ہمارے اندر نہیں ہے. مثلا اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تم نے بوڑھا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے تو میں کہوں گا ویسے بھی ہو چکا ہوں اور آگے اور ہو جاؤں گا, کیا اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں. کیا اس کو کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہونا ہے؟ صرف ایک صورت میں, کہ اس سے پہلے ہی مر جاؤں, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں میرے پاس. ہم نے اس شدت کے ساتھ امام کے ظہور کو قبول کر لیا ہے کیا؟ مجھے یوں لگتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے امام کی تشریف آوری کو اس حقیقت قطعیہ کی صورت میں قبول نہیں کیا ہے, اور گرچہ زبان پہ ہم کہہ رہے ہیں العجل العجل, اور شاید پیچھے سے کچھ آواز ہمیں یوں کہہ رہی ہے کہ ابھی تشریف نہیں لائیں گے. ہم اس بات کو کیوں نہیں مان پا رہے؟ اگر ہم یہ مانیں, اللہ کہہ رہے کہ ہم سب مان رہے ہیں الحمدللہ کہ امام نے قطعاً تشریف لانا ہے, اور انشاءاللہ, حتیٰ میں یہ نہیں کہہ سکتا چند دنوں کے بعد, روایات کے مطابق ایمان کے خلاف ہے کہ میں یہ کہوں چند دنوں کے بعد, نہیں ابھی تشریف لانا ہے روایات کے مطابق. لہذا اگر کسی نے کہا کہ مولا 60 دن کے بعد آئیں گے تو امام خواب میں آ کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ ہم 60 دن بعد آئیں گے, تمہیں کہنا چاہیے تھا ابھی آئیں گے. تو اگر میں سوچتا ہوں امام ابھی تشریف لائیں گے تو پھر فوراً اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ مجھے ان تمام امتحانات کے لیے فوراً تیار ہو جانا چاہیے جو امام کی تشریف آوری پر پیش آ سکتے ہیں. ان تمام امتحانات کے لیے تیار ہونا چاہیے, اور میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں امام تشریف لائیں تشریف لائیں تشریف لائیں, ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو اس یقین کے ساتھ دیکھتے ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی تشریف لائیں اور میں تیار ہوں. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالی, گرچہ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ عجل, لیکن ایزیوم کریں گے نہیں شاید ابھی نہیں آئیں گے. آپ اس کو جیسے ہی ریئلٹی سمجھتے ہیں کہ نہیں فوراً آئیں گے فوراً آئیں گے, تو پھر فوراً اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کیا ان کے چاہنے والوں کے امتحانات ہوں گے؟ میرے جیسے طالب علم اپنے آپ سے پوچھتا ہے امام تشریف لائیں گے, اور میرا دماغ کہتا ہے ہاں تشریف لائیں گے. فوراً آئیں گے؟ ہاں فوراً آئیں گے. میری زندگی میں؟ ہاں میری زندگی میں. امتحان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں ہوں گے. کون سے امتحانات ہوں گے؟ وہ سارے امتحانات ہوں گے جس سے پچھلے دور میں امامت کے اصحاب کو گزرنا پڑا تھا, وہ سارے امتحانات ہوں گے. اس کا مطلب اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن امتحانوں سے امام مجتبیٰ کے دور کے اصحاب گزرے تھے کیا وہ امتحان بھی ہوں گے؟ ہاں بالکل ہوں گے. جس سے سید الشہداء کے دور میں لوگ گزرے تھے وہ بھی ہوں گے؟ ہاں وہ بھی ہوں گے. یہ سارے امتحانات ہوں گے. کیوں مجھے کیوں اتنا یقین ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امامت کی چاہنے والے ایک نسل کے تو اتنے امتحانات ہوں اور امامت کی چاہنے والی دوسری ایک اور نسل کا کوئی امتحان ہی نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ جو اس دور میں امام کو دیکھ رہا تھا وہ تو ان امتحانات سے گزرا, اور میں جو اس دور میں امام کو دیکھوں میرا کوئی امتحان نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی انہی امتحانات سے گزرنا ہے جن امتحانات سے وہ گزرے تھے. اچھا اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے, ان کو جو انعام یا سزا ملی اس کا ایک معیار تھا, کیا مجھے کسی اور معیار کے تحت ملنی ہے؟ نہیں. جس معیار کے تحت ان کو انعام جزا یا سزا ملی اسی معیار کے تحت مجھے بھی سزا یا جزا ملے گی. تو مثلا اگر سید الشہداء کے دور میں ایک آدمی آیا اور اس نے سید الشہداء سے کہا کہ مولا آپ کی خاطر خون تو نہیں دے سکتا ہوں جان تو نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں پرامن شہری ہوں, میں ایک تلوار اور ایک گھوڑا دے سکتا ہوں, تو کیا امام نے قبول کیا تھا؟ نہیں. امام نے فرمایا کہ نہیں, یہ اس وقت اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں اس وقت ڈونیشن کا ٹائم نہیں ہے, اس وقت جان دینے کا ٹائم ہے. اور ہم میں سے اکثر کو کس چیز کی عادت ہے؟ ڈونیشن کی. امام تشریف لائے اور امام نے کہا کہ مجھے اس وقت لشکر بنانا ہے جس میں جان دینے والوں کی ضرورت ہے, تو ہم میں سے اکثر کیا کہہ رہے ہوں گے کہ مولا ہم نے زندگی بھر دین کے نام پہ ڈونیشن تو دیا ہے لیکن اس ڈیمانڈ کو ہم نے کبھی کسی سے سنا نہیں ہے, اور اگر کبھی سنتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جو دوسرے علاقوں والے ہیں وہ لوگ جان دے دیں ہم یہاں سے پیسہ بھیجتے رہیں گے. ہم نے تو ساری زندگی یہی کیا. تو میرے ذہن میں فوراً آتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں بھی انہی امتحانوں سے گزرنا ہے. اگر آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں تو پھر ایک اور پوائنٹ آگے بڑھتے ہیں. جو امام مصطفیٰ کے دور میں تھے وہ کس امتحان سے گزرے تھے؟ اصلا ان کا امتحان تھا کیا؟ اور میں آپ کی خدمت میں یہ تمہید اسی لیے عرض کی تاکہ آپ اور میں اس امتحان کو 1400 سال پہلے پیش آنے والا ایک امتحان نہ سمجھیں, ایک ایسے امتحان کے طور پہ دیکھیں کہ جو ہر دور میں امامت کے چاہنے والوں کو دینا پڑے گا, دینا پڑے گا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ امام تشریف لائیں گے تو دینا پڑے گا, اس کی بھی اس امتحان کے لیے شرط یہ نہیں ہے. ہر دور میں رہنے والوں کو دینا پڑے گا, چاہے وہ ظہور کا دور ہو چاہے وہ غیبت کا دور ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ تو امتحان دیں اور کچھ لوگ امتحان نہ دیں, یعنی 200 سال میں رہنے والے لوگ امتحان دیں اور 1100 سال میں رہنے والے لوگ امتحان نہ دیں, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو اور ہمیں انہی امتحانوں سے گزرنا پڑے گا. کس امتحان سے امام مصطفیٰ کے دور میں لوگ گزرے؟ خلاصتاً آپ کی خدمت میں دو باتوں کو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. جو لوگ امام کے ساتھ لشکر میں امیر شام سے لڑنے کے لیے تشریف فرما ہوئے, کس طرح ان کا لشکر آگے بڑھا اور وہ اپنے لشکر کے آگے آگے جس کسی کو بھیجتے تھے وہ امیر شام کی دیوی رشوتوں کی نظر ہو جاتا تھا, وہ اس کی نظر ہو جاتا تھا. یعنی ایک لشکر کو آگے بھیجا کہ وہ جا کر خبر لے کر آئے کہ امیر شام کا لشکر کہاں ہے, کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ لشکر خود امیر شام کے لشکر کا حصہ بن چکا ہے. اور اتنا آرگنائز طریقے سے امیر شام رشوتیں دے رہا تھا کہ وہ اعلان کرتا تھا کہ اگر کسی کوئی میرے پاس 1000 کا لشکر لے کر آیا تو میں اس کو یہ دوں گا, اگر 500 کا لشکر لایا تو میں اس کو یہ دوں گا, اور لشکریوں کو یہ دوں گا. یعنی جس کو جو کچھ ملنا ہے وہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ یہ ضرور ملے گا. اور پروپیگنڈے کا یہ عالم تھا کہ امام اپنے لشکر کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے, اور جب امیر شام کا خط آیا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس سے پہلے کہ امام کو جواب دیتے سارے لشکر کو پتا چل چکا تھا کہ خط آ گیا ہے. جاسوسوں کا یہ عالم تھا. یہ لوگ کس امتحان سے گزر رہے تھے؟ اور کیا یہ لوگ امام کے مقام اور امامت کے منصب کو نہیں جانتے تھے؟ منصب امامت کو بھی جانتے تھے, امام کے مقام کو بھی جانتے تھے, جو اللہ کے رسول نے امامت کے ساتھ انجام دیا تھا, جس طریقے سے امامت کے مقام کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا تھا اس کو بھی جانتے تھے. تو اب ان کے ساتھ مشکل کیا تھی؟ دو مشکلات بیان کر سکتے ہیں اور ان دو کا خلاصہ بھی ایک کے اندر کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک منظر وقت کے امام کی تشریف آوری کے بعد سے عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے یقیناً امام کی تشریف آوری کے بعد جو واقعات پیش آئیں گے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی نہ کوئی میٹیریل دیکھا ہوگا. اس کے اندر لکھا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو وہ مدینہ میں مختصر سے ایک گروہ کے سامنے ظاہر ہوں گے, اس کے بعد مکہ تشریف لے جائیں گے. مکہ میں وہ دن آئے گا جب امام پوری دنیا کے سامنے اعلان کریں گے. کچھ لوگ امام کا ساتھ دیں گے اور جو امام کے خاص اصحاب ہوں گے 313, وہ دنیا میں جہاں کہیں سے بھی ہوں گے امام تک پہنچ جائیں گے. امام وہاں سے لشکر لے کے چلیں گے, دشمنوں کو شکست دیتے ہوئے کوفہ کی طرف جائیں گے جہاں پر سفیانی کا لشکر کھڑا ہوا. لشکر کوفہ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا, امام کا لشکر پہنچے گا, سفیانی کے لشکر کے مد مقابل قرار پائے گا تاکہ سفیانی سے لڑے اور کوفہ کو بچا سکے. جب یہ امام کا لشکر سفیانی کے لشکر کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ دونوں لشکر کم از کم کئی مہینے سے اس تیاری میں مشغول تھے. یعنی جو لوگ امام کے ساتھ تھے وہ کئی مہینے سے امام کے ساتھ تھے, اب سفیانی کے سامنے پہنچے تھے.
اور جو لوگ سفیانی کے ساتھ تھے وہ کئی مہینے سے سفیانی کے ساتھ تھے اور اب امام کے لشکر کے سامنے پہنچے تھے. تو اس کا مطلب ہے جو سفیانی کے ساتھ تھے وہ سفیانی کو دیکھ چکے تھے, جو امام کے ساتھ تھے وہ امام کو دیکھ چکے تھے. لیکن ایک عجیب واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے, تو پھر ایک بہت عجیب کام ہوگا. کچھ لوگ سفیانی کے لشکر سے نکل کر امام کے لشکر میں آ جائیں گے, جو ایکسپیکٹڈ ہے کیسا ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ امام کے لشکر سے نکل کر امام کے لشکر لے جائیں گے. اچھا یہ لوگ جو امام کے لشکر سے نکل کر سفیانی کے لشکر میں گئے ہیں, کیا انہوں نے امامت کو نہیں دیکھا تھا؟ کئی مہینے سے امام کے ساتھ تھے. کیا جنگوں میں صلح میں امام کا رویہ نہیں دیکھا تھا؟ بالکل دیکھا تھا, کئی مہینے سے امام کے ساتھ تھے. پھر یہ نکل کر گئے کیوں ہیں؟ یہ وہاں پہ کیوں چلے گئے؟ جو سفیانی کے لشکر سے نکل کر آئے ان کے بارے میں بھی یہ سوال کرنا پڑے گا کہ جو کئی مہینے سے سفیانی کے ساتھ تھے ان کو یہ ہدایت ملی کیسے کہ وہ امام کی طرف آ گئے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس طرف سے آ کر دیکھیں تو اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ جو امام کے ساتھ تھے وہ کیوں چلے گئے. تو اب اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جو عام حالات میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں. کوئی خاص وقت آتا ہے, کوئی خاص امتحان کا ٹائم آتا ہے, اس وقت وہ کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں اور انسانوں کے فیصلوں کو تبدیل کروا دیتی ہیں, فیصلوں کو تبدیل کرواتی ہیں. جو امام دوم کے ساتھ تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ امامت کو نہیں جانتے تھے, وہ امامت کو جانتے تھے, پہچاننے والے بھی تھے. لیکن صرف ایک مشکل تھی, ان کے اندر کچھ کمزوریاں تھیں, وہ کمزوریاں اس وقت تک ٹیسٹ نہیں ہوئی تھی. جب وہ امیر شام کے لشکر کے سامنے پہنچے وہ کمزوریاں ہمارے اندر کتنی بڑی بڑی کمزوریاں تھیں, لیکن صرف ایک مشکل تھی, اس وقت صحیح کرنے کا کوئی مقام نہیں تھا, وہ کمزوریاں ان کو لے ڈوبی. اچھا وہ کمزوری کون سی ہے جو اتنی بڑی مصیبت ہے کہ تمام تر شناخت کے باوجود, تمام تر علم کے باوجود وہ کمزوری اگر کسی کے اندر ہوتی ہے تو وہ نعوذ باللہ تعالی عین موقع پر امامت کو بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے. میں بہت کوشش کی کہ آپ کے نزدیک اس کمزوری یا اس بیماری کی اہمیت کو واضح کر سکوں, اور کامیاب ہوئے نہیں ہوئے تو اللہ جانتا ہے, لیکن میں مجبور ہوں کہ اس کو ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ میرے اگر یہ اندر یہ کمزوری ہو تو مجھے پتہ چل جائے. اور وہ کیوں پتہ چل جائے؟ اسی وجہ سے کہ ایک امام نے تشریف لانا ہے اور میری آرزو یہ ہے کہ میں ان کا ساتھ دے سکوں, اور میری آرزو یہ ہے کہ میں ایسا نہ ہوں کہ لشکر تک بھی پہنچ جاؤں تب بھی نعوذ باللہ تعالی کسی یوم التبادل پر اس لشکر سے نعوذ باللہ تعالی محروم ہو جاؤں, میں نہیں چاہتا. تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اس کمزوری کا علاج کرنا پڑے گا. اور میں اپنے آپ کو سمجھانے کی خاطر کہتا ہوں کہ امام کی تشریف آوری کا جو دن ہوگا نا وہ امتحان کا دن نہیں ہوگا, وہ رزلٹ کا دن ہوگا. جب امام تشریف لائیں اور میں کہوں کہ مولا اب میں امتحان دینے کی تیاری کروں گا, تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی اسکول میں رزلٹ کا ڈے اناؤنس ہو رہا ہو اور اس دن کوئی بچہ کہے کہ اب میرا امتحان لیں دیکھیں میں کتنا اچھا امتحان دوں گا. نہیں, وہ پھر رزلٹ کا دن ہوگا, وہ امتحان کا دن نہیں ہوگا. تو مجھے امتحان کب دینا ہے؟ آپ امتحان بعد میں نہیں دیں گے, آپ امتحان ابھی دے رہے ہیں. جب امام تشریف لائیں گے تو اس دن تو ٹرافی ملنے کا ٹائم آئے گا, آپ امتحان ابھی دے رہے ہیں. اچھا ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی امتحان نہیں ہو رہا ہے. اکثر لوگ, میں آپ کو بالکل دو جمع دو چار کر کے 2+2=4 کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نہ ابھی امتحان ہو رہا ہے نہ میرا آگے ہوگا, امام کی تشریف آوری سے پہلے میں دنیا سے جا چکا ہوں گا. اکثر لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ کے سمجھا رہے ہیں, غیر وہ نہیں سمجھا رہے, شیطان سمجھا رہا ہے انہیں. میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے 100% 100% اطمینان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ آپ کا امتحان نہ ہو رہا ہو. امپاسبل. آپ امتحان سے گزر رہے ہیں اس وقت بھی، آپ کو اپنی کمزوریوں سے ابھی لڑنا پڑے گا تاکہ جب امام تشریف لائیں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ مولا امتحان میں میں سرخرو ہوا یا نہیں ہوا. وہ دن امتحان کا نہیں ہوگا، وہ دن انعام کا ہوگا. البتہ اس انعام کو لینے والے ایک اور بڑے امتحان سے گزریں گے پھر. جو اس دن آتے ہیں تو کیا نیکسٹ کلاس میں آپ کا امتحان نہیں ہوتا کیا؟ اگلی کلاس کا امتحان ہوتا ہے. تو وہ جو جس امتحان سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، جو انسانوں کی کمزوری بنتی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو امامت سے دور کر دیتی ہے، وہ کمزوری کون سی ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں کچھ ایسی مشکل میں آ گئے ہیں کہ دین کے جو بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں وہ ہمارے لیے مکس ہو گئے ہیں. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور کنجوسی کسے کہتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ فیاضی کسے کہتے ہیں اور پلاننگ کسے کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. تو ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. والوں تب بھی رہنا ہے، نہ ماننے والوں تب بھی رہنا ہے. اگر اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو پھر ایک امتحان سے سب نے گزرنا ہے، اور اس کا بہت آسان خلاصہ ایک جملے میں آتا ہے، آپ دنیا میں رہ رہے ہیں یا دنیا کے لیے رہ رہے ہیں؟ آپ کو بار بار اپنے آپ سے یہ ایک سوال کرنا ہوتا ہے، آپ دنیا میں رہ رہے ہیں یا دنیا کے لیے رہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو دنیا میں رہنا ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اگر کوئی یہ کہہ میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اس کو روحبانی اللہ کے رسول کو خبر بھی ملی تو اللہ کے رسول نے اس کا انکار کیا، ہمیں سے کوئی روحبانیت نہیں کرے گا. لیکن جو ہم سب کے ساتھ مشکل ہے وہ یہ کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کہیں دنیا کے لیے تو نہیں رہ رہے. یہ جو دنیا کے لیے رہنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اٹیچمنٹ. اگر کسی کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اٹیچمنٹ بنتی ہے، ایک ایسی اٹیچمنٹ جو اس کے ڈیسیشنز کو چینج کر سکے، یہ وہ کمزوری ہے جس سے کوئی بچ نہیں پا رہا. اور اگر کسی کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے تو وہ امامت کے امتحان کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہا. بدقسمتی سے ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ اس اعتبار سے شاید تاریخ بشریت کا سب سے برا دور ہے کہ یہاں جو بہت بڑا ایک کارنامہ ہو چکا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ کلچر اور ویلیوز کا پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہوا ہے، اور بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہوا ہے. تو لوگ اس کے فلو میں بہتے ہیں، اور جب اس کے فلو میں بہتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. میں اللہ کے رسول کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس بات کو کلیئر کرنے کی خاطر کی جو میں نے آپ سے کہا پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہے، کیا یہ پوسیبل ہے یا نہیں ہے، اور ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. اس کی خاطر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فر. اللہ کے رسول کے پاس کچھ اصحاب تشریف فرما تھے اور کچھ باتیں ہوئیں جس میں اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ کسی کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ اس نے فلاں گناہ انجام دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تم اس آدمی کے اوپر اتنا اعتراض کر رہے ہو نا، مثلا نعوذ باللہ یوں سوچتے ہیں کسی نے نماز قضا کی تو اصحاب بیٹھے ہوئے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہو کہ بھئی اس نے نماز قضا کر دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تم اس کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے ہو، ایک وقت تم پر آئے گا تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے. ایک وقت تم پہ آئے گا تم لوگ اسلام کا جو انتہائی اہم رکن ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ نہیں کرو گے. تو جو اصحاب رسول وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم پر ایسا وقت آئے گا کہ کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، اچھائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، جبکہ اللہ کے دین کے اندر یہ واجب ہے، ہم چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تم چھوڑ دو گے اور اس سے بھی زیادہ برا بھی ہوگا، اس سے زیادہ برا بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ کہا تم لوگ برائیوں کا حکم دو گے اور اچھائیوں سے روکو گے. صحیح، پہلے لیول میں کیا تھا؟ اچھائی کا حکم نہیں دو گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے. اصحاب رسول نے کہا اللہ کے رسول واجب امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہم ترک کریں گے، اللہ کے رسول نے کہا بدتر کرو گے. کہا یہ بدتر کیا کریں گے؟ فرمایا تم لوگ برائیوں کا حکم دو گے اور اچھائیوں سے روکو گے. اور ہماری عرف عام کے اصطلاح میں ان لوگوں نے سر پیٹ لیا کہ اے اللہ کے رسول ہم پر اتنا پھر بھی برائی کا حکم دیں گے، اچھے کو اچھا جانتے ہوئے اچھائی سے روکیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی زیادہ برا وقت آئے گا. کہا اللہ کے رسول اب تو یہی نہیں پتا کہ اس سے زیادہ برا ہوگا کیا. پہلے مرحلے میں تھا کہ اچھائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے. دوسرے مرحلے میں یہ ہوا کہ اچھائی سے روکنے لگیں گے اور برائی کا حکم دیں گے، اب اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے زیادہ برا یہ ہوگا کہ تم اچھائی کو برائی کہو گے اور برائی کو اچھائی کہو گے. جو چیزیں بری ہیں انہیں اچھا کہو گے اور جو چیزیں اچھی ہیں انہیں برا کہو گے. اچھا، اس کا دوسرے لیول سے فرق کیا ہے؟ دوسرے لیول میں برا برا تھا، اچھا اچھا تھا. تیسرے لیول میں جو مصیبت آئی، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ویلیوز کا پیرامڈ اپ سائڈ، تم برائی کو اچھائی کہو گے اور اچھائی کو برائی کہو گے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی 100% برائی میں جا رہا ہوگا اور وہ اپنے ذہن میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو وہی کر رہا ہوں جو دنیا مجھے کرنا چاہیے. اس کا ذہن پوری طرح سے کنوینسڈ ہوگا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور جو وہ کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ برائی ہوگی. کنوینسڈ ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اچھا کام ہے. یہ اس کو میں کہتا ہوں ویلیوز کا پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن. اچھا، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں. اچھا، اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ یہ مت کریں تو وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کتنا احمق آدمی ہے، مجھے اچھے کام سے روک رہا ہے. اور اس کے ذہن میں کسی گوشے میں بھی نہیں آتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کام نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ہماری دنیا کے اندر کامیاب انسان کون ہے؟ بلکہ میں ایک ٹیسٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو مجلس کے آداب سے شاید تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے لیکن کنوینس کرنے کے لیے اچھا ہوتا ہے. اپنے ذہن میں سوچئے گا کہ جیسے آپ کے سامنے ایک پیپر کے اوپر یا کسی وائٹ بورڈ کے اوپر دو کالم بنے ہوئے ہوں، ایک پہ لکھا ہے اچھائی اور ایک کے اوپر لکھا ہے برائی، اور ایک کالم کے اندر وائٹ ہینڈ کا لے لیجئے جس میں آپ نے ساری اچھائیاں لکھی ہیں، ہمدردی، نہیں معلوم، امانت داری، سچائی، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی. الٹے آپ کے کالم کے اندر ساری برائیاں لکھنی ہیں، مکاری، بے ایمانی، جھوٹ، دغا بازی، فریب، یہ سب الٹے ہاتھ پہ لکھنی ہے. اپنے آپ سے ایک بات پوچھے گا، آج کی دنیا میں زیادہ فٹ آدمی کون سا ہے؟ زیادہ فٹ کون سا ہے؟ میرے ایک دوست نے تقریباً 22 ملکوں میں یہ سوال کیا اور اس نے کہا کہ مولانا تقریباً 22 ملکوں میں سب نے یہ کہا کہ زیادہ فٹ غلط والا آدمی ہے، وہ زیادہ فٹ ہے. یہاں پر اس کو میں کہہ رہا ہوں کلچر کا پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ آج کے دور میں کامیاب ترین انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں معلوم آپ اسلامک ویلیوز میں کہاں جا رہے ہیں. مشکل ساری یہاں پر آئی ہوئی ہے. اچھا، اگر اس دور میں آپ اسلامک ویلیوز پہ انسسٹ کریں تو آپ کیا بنیں گے؟ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں روایت میں, اور میں اس کام کو جلدی سے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا مزید وقت نہ لوں. اس روایت میں لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم لوگوں کے اوپر جب تم میں سے جو ایمان کی حفاظت کرے گا وہ تمہارا بے وقوف کہلائے گا, اور تم میں سے مومن وہ ہوگا جو بے وقوف کہلانے پہ صبر کرے گا. تم میں سے مومن وہ ہوگا جو بے وقوف کہلانے پر صبر کرے گا, اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گا. اب ظاہر ہے کہ جو ایک اور سوال رہ جاتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ باتیں صحیح تو ہیں لیکن کیا یہی دور وہ دور ہے یا ابھی ہم کچھ اور انتظار کریں؟ تو اس کے لیے آپ اپنے اطراف میں تھوڑا بہت غور کیجئے اور آپ دیکھ پائیں گے کہ اگر کوئی واقعا ایمان کی حفاظت کرے تو لوگ اسے عقل مند کہتے ہیں یا بیوقوف کہتے ہیں, اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. اور اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اور میں واپس آؤں گا فوراً اس بیماری کی طرف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ دنیا کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ انسانوں کے اندر بنتی ہے, وہ اٹیچمنٹ انسانوں کو عین موقع کے اوپر غلط فیصلے پہ لے جاتی ہے. اچھا, اس اٹیچمنٹ سے بچنے کے لیے انسان کیا کرے؟ دنیا میں تو رہنا ہے نا, یہ دنیا ہو سکتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں جنگلوں غاروں میں رہنے لگوں, اس کو روحبانیت کہتے ہیں, اللہ اور اس کے نبی نے قبول نہیں کیا اس کو. تو میں دنیا میں رہتے ہوئے اٹیچمنٹ سے بچنے کے لیے کیا کروں؟ کچھ ایسی چیزوں کو جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں ڈیلیبریٹلی اپنے سے دور کر لوں, کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. واقعہ میں جس میں عرض کیا تھا یہ واقعہ دوبارہ یہاں پہ دہراتا ہوں, درود دیجئے گا محمد و آل محمد پہ, ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جب بھی میں کہیں بھی عرض کر رہا ہوتا ہوں نا کہ دنیا سے اٹیچمنٹ اور دنیا سے دور کرنے کے لیے, اٹیچمنٹ کو دور کرنے کے لیے چیک کریں اپنے آپ کو, تو مجھے یوں ڈر لگنے لگتا ہے کہ نیچے بیٹھنے والے لوگ کہیں گے کہ مولانا یہ کہانیاں بہت بڑے بڑے دولت مندوں کی ہوتی ہیں, یہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی ہے. یہ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر آتی ہے, ہم جو غریب غربا ہیں البتہ امریکہ کے غریب غربا, ان کے اندر یہ اٹیچمنٹ نہیں آتی. ممکن ہے کوئی مجھ سے ایک ہے تو میں اس کو یہ واقعہ سناتا ہوں. علامہ ملا احمد نراقی نام کر کے ایک عالم گزرے, انہوں نے کتاب لکھی تھی جامع السعادہ, اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا عروج السعادہ, معراج السعادہ, اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا عروج السعادہ. عروج السعادہ بہت اچھی کتاب ہے. آیت اللہ بہجت کہتے تھے اگر کوئی اخلاق پہ بہتری لانا چاہتا ہے ہر روز اس کا ایک صفحہ پڑھے اس پہ عمل کرے, یہ نسخہ ہے وہ کہتے تھے. جب انہوں نے کتاب لکھی تو ایک ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس زمانے میں درویشوں کا ٹائم ہوا کرتا تھا, تصوف اس زمانے میں بہت رائج تھا, جو اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کی ایک بگڑی ہوئی صورت موجود ہے. اس زمانے میں درویش ہوا کرتے تھے. وہ درویش آیا ان کے پاس, آج کی بگڑی ہوئی صورت دیکھ کر مجھے میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کاش درویش واپس آ جائیں, اس سے بہتر ہوگا جو آج موجود ہمارے پاس ہے. بہرحال وہ ایک درویش آیا ان کے پاس اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی, آپ کی کتاب علم اخلاق کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے, آپ مجھے اجازت دیں گے میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں؟ انہوں نے کہا ہاں بسم اللہ آئیے میرے گھر. وہ اپنے گھر لے گئے تو وہ درویش دیکھتے ہی کہنے لگا اچھا میں تو سمجھا تھا کہ آپ علم اخلاق کے ماہر ہیں, آپ کو تو اتنا بڑا گھر ہے, آپ کو تو اتنا کاروبار بھی ہے, آپ کی تو نوکر چاکر بھی ہے, آپ نے تو اتنی بڑی کتاب لکھی علم اخلاق کے اوپر اور خدا دنیا میں غرق ہے. تو انہوں نے کہا چند دن وقت گزار لو اس کے بعد دیکھ لیتے. تو وہ درویش ان کے ساتھ رہنے لگا. ایک دن صبح کو وہ اور درویش بیٹھے تھے, انہوں نے اچانک اس درویش سے کہا کہ درویش صاحب جو ان کا نام رہا ہوگا میرا تو کربلا کی زیارت کا دل چاہ رہا ہے. وہ کاشان میں رہتے تھے, ٹرانسپورٹیشن کا اس زمانے میں یہ عالم تھا کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہوگا تو 5-6 مہینے آپ کو لگ جائیں گے, اور 5-6 مہینے کے دوران موبائل تو فون ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں, تو آپ کی بزنس کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ کیا ہوا. ممکن ہے جب تک آپ واپس آئے سارا بزنس ختم ہو چکا ہو, یہ رسک لینا پڑتا تھا. تو انہوں نے صبح ہی صبح کہا کہ آج تو میرا کربلا کی زیارت کا دل چاہ رہا ہے. تو اس درویش نے کہا کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بس پھر چلتے. تو اس نے کہا کہ ایسی چلے؟ انہوں نے کہا ہاں چلتے ہیں. تو انہوں نے سواری منگوائی اور لوگوں سے کہا تیار کرو اور ہم کربلا جا رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ سب کیا ہوگا, یہ جو کاروبار وغیرہ کہیں چھوڑ دو, ہمارا دل چاہ رہا ہے زیارت کا, ہم زیارت پہ جا رہے ہیں. وہ اٹھے زیارت پہ جانے لگے. زیارت پہ گئے, شہر سے باہر نکلے تھے, اچانک اس درویش نے ان سے کہا, اللہ احمد عراقی سے, میرا جو سعادہ کتاب کے مصنف سے, ان سے کہا کہ مجھے تو شہر واپس جانا پڑے گا. انہوں نے کہا کیوں, یہ تو ابھی طے ہوا تھا کہ ہم زیارت پہ جائیں گے. کہنے لگا نہیں, وہ جو میرا پیالہ تھا نا, میں وہیں بھول آیا ہوں. تو ملا نے کہا کہ تم مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اہل دنیا ہوں, اور میرے ذہن میں جب زیارت کا خیال آیا تو مجھے دنیا چھوڑنے میں اتنی سی دیر نہیں لگی, اور تم سے کیا نہیں چھوڑا جا رہا ہے, خالی پیالہ. اب میں اس واقعے سے ایک جملہ سیکھتا ہوں, وہ کیا, پتہ نہیں میرے دل میں کتنے پیالے پھنسے ہوئے. اپنے بھی تو انداز. اچھا, اب ایک بات مجھے پتا ہے, اگر یہ پیار سب نعوذ باللہ تعالی امیر شام کے لشکر کا دروازہ ہوگا, کیونکہ ایسے پیالوں کے لیے وہ جگہ اچھی ہے, اور سفیانی کا لشکر ہوگا. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, جتنا جلدی ہو سکے اپنے دل سے یہ اٹیچمنٹ نکال دیں. صرف ایک راستہ ہے. اس اٹیچمنٹ کو نکالنے کے لیے کیا کریں, تھوڑی تھوڑی قربانی کی پریکٹس کر لیں, تھوڑی تھوڑی سی قربانیوں کی پریکٹس کر لیں. قربانیوں کی پریکٹس کیسے ہوتی ہے, کبھی ایسا ہو نا کہ کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہو, تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. شروع میں سخت لگے گا, لیکن پریکٹس آپ کی اچھی ہو گئی تو پھر آپ کو کسی چیز کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے میں مشکل نہیں ہوگی. مثلا علماء بعض اوقات کیا کرتے تھے, بعض اوقات یہ کرتے تھے, مثلا کوئی امام جماعت ہوتا تھا اور اس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ مجھے جماعت کی امامت کا بت مل گیا ہے, تو کیا کرتے تھے, کچھ عرصے کے لیے امام جماعت نہیں ہوتے تھے, پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے, اپنے کسی شاگرد سے کہتے تھے تم جماعت کراؤ. مسئلہ شاید حل ہو جائے کہیں. تھوڑا سا اس طرح کی کوئی پریکٹس کرے تو انسان کو کچھ ملتا ہے, کم سے کم ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے, میں کتنا پانی میں ہوں, یہ سمجھ میں آ جاتا. تو اچھا, یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ اگر مجھے 40 کلومیٹر بھاگنا ہو تو میں پہلے دن 40 کلومیٹر نہیں بھاگ پاؤں گا. پہلے دن تو ممکن ہے کہ میں آدھا کلومیٹر ہی بھاگوں, پھر میں ہر روز ٹرائی کرتا رہوں تو شاید ایک سال کے بعد 40 کلومیٹر بھی بھاگ لوں. تو آپ پہلے دن سے اپنا کوئی بہت سخت امتحان نہیں لے پائیں گے, پہلے دن ہلکے ہلکے امتحان لیجئے گا, ورنہ ایسا نہ ہو دوسرے دن سے آپ امتحان ہی کو چھوڑ دیں. تو پہلے دن ہلکا ہلکا امتحان لیں. کیسے ہلکا ہلکا امتحان لیں, یہ تک بات ہے تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے. یہ واقعہ کراچی میں ایک عالم, اس نے کہا کہ مولانا میں بہت کنجوس ہوں, میری کنجوسی کا کوئی علاج کر دیں. تو میں سوچتا ہوں کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنی بیماری پہچان لے, اور اس سے زیادہ خوش قسمت ہے جو اپنی بیماری کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کرے. بہت بڑی بات ہے اللہ کی ہدایت. وہ آیا کہنے کا کہ مولانا میں بہت کنجوس آدمی ہوں, مجھے اندازہ ہے, آپ میری کنجوسی کو دور کریں. وہ زمانہ ذرا پرانا والا زمانہ تھا جس میں لوگوں کے پرس وغیرہ میں پیسے ہوا کرتے تھے. اپنا کہیں گے دیکھو اب ایک کام کرنا, جب بھی نوٹ دینے لگو نا تو پہلے نیا والا دے دینا, پہلے نیا والا دینا. تو لوگوں نے پوچھا مولانا اس سے اس کی کنجوسی کیسے ختم ہوگی, کہنے لگے آپ اس سے پوچھ لیجئے, کنجوس ہمیشہ سڑا ہوا نوٹ پہلے دیتا ہے. ہوتا سڑا ہوا نوٹ پہلے دیتا ہے. تو یہ جب نیا نوٹ پہلے دے گا اس کو دینے کی عادت پڑے گی, دینے کی عادت پڑے گی. ایسے بیماری کا علاج کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے گا, بالکل کنسنٹریٹ کیجیے گا. آپ کا بھائی بن کے آپ سے عرض کر رہا ہوں, بالکل ایسا بھائی جو یہ چاہتا ہے کہ امام کے لشکر میں زیادہ سے زیادہ مخلص افراد ہوں اور میں بھی آپ کے صدقے میں پہنچ جاؤں. آپ اپنی بیماری کو چیک کیجیے گا, وہ بیماری کون سی ہے جو آپ سے غلط فیصلے کرواتی ہے. تھوڑا تھوڑا اس کے اگینسٹ جانے کی کوشش کیجیے گا, بالکل ایسی اس کنجوس کی طرح, تھوڑا تھوڑا سا آہستہ آہستہ. مثال کے طور پر فرض کرنے کوئی آدمی ہے جو یہ کہتا ہے مجھے آرام عزیز ہے, میں سختی نہیں جھیل سکتا, اسے چاہیے تھوڑا سا اپنے آپ کو سختی میں ڈال لے. کہنا کہ میں ڈس ریسپیکٹ نہیں دیکھ سکتا, تھوڑا سا ایسا کرے کہیں اپنے آپ کو ایسی جگہ بھی لے جائے جہاں پہ اس کا کوئی احترام کرنے والا نہ ہو. کچھ کچھ کرے ایسی حرکتیں جس سے اس کو پتا چلے کہ میں کہاں ہوں. ان الانسان ولو القا معاذ کرتا رہتا ہے. اب ایک آخری بات اس سلسلے میں, اگر کوئی یہاں پر ہو جو یہ کہے کہ مولانا مجھے یقین ہے میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو میں اس سے کیا کہوں گا جواب میں؟ اس سے میں کہوں گا کہ ایک برائی تو فوراً ہی پتہ چل گئی ہے, یہ یقینی بات ہے کہ تم اتنے خود پسند ہو کہ تمہیں اپنے اندر کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو میں آپ کو مشورے کا دروازہ باقی نہیں رہے گا. پہچانیے اپنی بیماریوں سے, برائیوں سے تھوڑا تھوڑا لڑنے کی کوشش کریں, اس سے پہلے کہ ہم ایسے امتحان میں مبتلا ہوں جس پر ہماری زندگی اور موت کا دار و مدار ہو جائے. اس سے پہلے اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش کریں. اور ہم نے امامت کی سیرت سے یہی سیکھا ہے, کچھ لوگ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے کہ ایک وقت آئے گا امامت کی راہ میں جان دینی پڑے گی, وہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ کب یہ ہوا تو کیا کروں گا پھر میں. نعوذ باللہ تعالیٰ, کچھ لوگ یہ نہیں کر سکے. جو نہیں کر سکتے تھے وہ بہت مصیبت میں پھنس جاتے تھے. کچھ لوگ تھے جن کو شہید و شہدا کی نصرت کا موقع ملا تھا اور نصرت انہوں نے نہیں کی, ساری زندگی اس بات پر روتے رہے کہ جب موقع ملا تو ہم نے ساتھ کیوں نہیں دیا. ان کی کمزوریاں آڑے آ گئی تھیں. ورنہ آپ تصور کریں کہ اگر کسی کو موقع مل رہا ہو کہ وہ شہید الشہداء کے لشکر میں شامل ہو سکے, گرچہ اس کے شامل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن انعام کتنا بڑا انعام تھا. کچھ لوگ اس کے لیے تیار تھے, مثلا زہیر بن قین بجالی کی طرح, وہ تیار تھے اس کام کے لیے. جب شہید الشہداء کا قاصد وہاں پر آیا تو انہوں نے شہید الشہداء کے قاصد سے کہا کہ میں فیصلہ کر کے بتاؤں گا. ان کی زوجہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں کہا؟ نواس رسول بلا رہا ہو اور تم کہہ رہے ہو میں فیصلہ کروں گا, کیا اس میں فیصلے کی کوئی گنجائش ہے؟ زہر نے کہا کہ میں جان دینے کو تیار ہوں, صرف مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں شہید ہوں اور تم اسیر بنو, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. کہا ٹھیک ہے, اگر میں امام حسین کا ساتھ دوں گا نا تو میں پہلے تم کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تمہیں دشمن اسیر نہ بنائے. تم کہہ دینا ہم جدا ہو چکے تھے. اس مومنہ نے عجیب جواب دیا, اس نے کہا زہر میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئیں گے, ان کی بہن بھی آئیں گے, مجھے علیحدہ مت کرو, مجھے حسین کی بہن کے ساتھ بھیج دو, جو مصیبت آئے گی ہم جھیل لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. لیکن ہم لوگوں کو صرف ایک بات پتا ہے, وہ یہ کہ آیا اہل بیت کا ساتھ دینا آسان ہے؟ ساتھ دینا بہت دشوار ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام جب بھی کسی ساتھ دینے والے کو بلاتے ہیں جتنی مصیبتیں ساتھ دینے والا جھیلتا ہے اس سے زیادہ خود اہل بیت جھیلتے ہیں، اس سے زیادہ خود جھیلتے ہیں. مثلا میں یہ سوچتا ہوں کربلا کے میدان میں سب پیاسے تھے، کون سب سے زیادہ پیاسا تھا؟ خود امام حسین. کوئی زہر سے پہلے شہید ہوا تو پیاس ختم ہو گئی، کوئی زہر کے بعد شہید ہوا تو پیاس ختم ہو گئی، اکیلا پیاسا تو حسین ہی تھا نا، جو عصر تک پیاسے رہے، آخر تک پیاسے رہے، پیاس کے عالم ہی میں شہید ہوئے. تبھی تو چوتھے امام نے قبر بناتے وقت لکھا تھا ہاذا قبر حسین. صحیح شہدا رہے. اب ایک اور بات پوچھوں گا، یہ صحیح ہے کہ اہل بیت کے عاشقوں میں مسلم بن عقیل کا لاشا کوفہ میں پھرایا گیا تھا، لیکن کوئی پوچھے کہ کربلا کی زمین پہ لاشا کس کا پامال ہوا؟ تو کوئی لاشا پامال نہیں ہوا، صرف حسین کا لاشا پامال ہوا. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایک عجیب جملہ کہنا پڑا، وہ یہ کہ سب کا کوئی وارث ہے، فاطمہ کے بیٹے کا کوئی وارث نہیں. عزیزو یہ جو لاشیں ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جنازے ہیں، ان کی داستان بھی عجیب داستان ہے. اماموں میں کوئی امام وہ ہے جس کا لاشا مظلومیت کے عالم میں پل کے اوپر رکھا ہے، جس کے لاشے پہ بھی ابھی تک زنجیروں کے نشان ہیں، اور ایک وہ لاشا ہے جس کا تابوت ابھی آپ نے اٹھانا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کے جگر کے ٹکڑے ان کی آنکھوں کے سامنے پڑے. یہ کربلا بڑی عجیب زمین ہے. امام حسن مصطفیٰ نے اس زہر کے نتیجے میں جگر کے ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سید الشہداء نے امام مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اب بس ایک عجیب روایت موجود ہے، جب سید الشہداء حضرت قاسم کو الوداع کرنے لگے تو ہر مجاہد سے کہتے تھے تم تیار ہو کر آؤ اور بعد میں مجھ سے الوداع کرنا. قاسم سے کہا بیٹا آپ کو میں خود تیار کروں گا. خود تیار کیا سید الشہداء نے، اور اس کے بعد جب تیار کر لیا تو قاسم کو نزدیک بلایا، اور نزدیک بلانے کے بعد گریبان چاک کر دیا، گریبان پھاڑ دیا. قاسم نے پوچھا امو جان آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا بیٹا چاک گریبان یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے. چاک گریبان یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آئے. میں کہوں گا میرے مولا نہ کسی کو رحم آیا اور نہ کچھ اور ہوا، بس ایک عجیب حادثہ ہوا کہ وہ قاسم آواز دیتے رہے چچا میری مدد کو آئیے. اور سید الشہداء حسن کے بیٹے کی مدد نہ کر سکے، اس یتیم بچے کی مدد نہ کر سکے، آج اہل بیت ایک اور جنازہ نکلے گا کے اوپر بھی تیر برسا دیے گئے ہیں. اہل بیت اطہار علیہم السلام کچھ وہ ہیں جن پہ زندوں پہ تیر برسے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے جنازوں کے اوپر تیر برسے ہیں. میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حضور دست بستاز کروں گا، بی بی آج آپ کے ایک بھائی کا جنازہ ہے جس کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں، پھر ایک اور بھائی آئے گا اس کے جسم پہ اتنے تیر ہوں گے کہ جب وہ زمین پہ گرے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سیر پر ہے یا زمین پر ہے. اما لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسوائل من الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون ما تمیو سائے.
Oh, نیا برپا ہے اہل بیت میں محشر و سنیا برپا ہے اہل بیت میں محشر و سنیا لگتے جی کر وہ گلتے ہیں شبر ہو سنیا ہے شابر حسینیا برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیا
جو دانے ہائے شاہ کو آخر کیا شہید جو دانے ہائے شاہ کو آخر کیا شہید پانی کے ساتھ زہر ملا کر حسینیا پانی کے ساتھ زہر ملا کر حسینیا لگتے جی گھر وہ بلتے ہیں شبر حسینیا لگتے جی گھر وہ بلتے ہیں شبر حسینیا برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیا برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیا کیا واقعہ غضب کا مدینے میں ہو گیا کیا واقعہ غضب کا مدینے میں ہو گیا ہلتی ہے آج خبریں پیغمبر حسینیا ہلتی ہے آج خبریں پیغمبر حسینیا لگتے دیگر وہ ڈلتے ہیں شبر حسینیا لگتے جگر وہ ڈلتے ہیں شبر حسینیا برپا ہے اہل بیت میں محشر برپا حسین قاسمیتی ہوتے ہیں بن بھائی کے حسین کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیا کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیا لخت جی گرو ڈلتے ہیں شبر حسینیا لخت جی گرو ڈلتے ہیں شبر حسینیا برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیا برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیا تابوت پر حسن کے چڑھاتے ہیں اشقیا تابوت پر حسن شبر حسینیا لگتے جی گھر کو گلتے ہیں شبر حسینیا برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیا برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیا قاسمیتی ہوتے ہیں بن بھائی کے حسین قاسم یتیم ہوتے ہیں بن بھائی کے حسین کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیا کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیا لگتے جی گھر وہ ڈلتے ہیں شبر حسینیا لگتے جی گھر وہ ڈلتے ہیں شبر حسینیا برپا ہے محشر حسینیا برپا محشر حسینیا قاسم یتیم ہوتا ہے بن بھائی کے حسین قاسم یتیم ہوتے ہیں بن بھائی کے حسین کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیا کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیا لگتے جی گھر وہ گلتے ہیں شبر حسینیا لگتے جی گھر وہ گلتے شبر حسینیا برپا ہے اہل بیت آخر
حسینیوں بھر پائے اہلِ محشر تابوت پر حسن کے چڑھاتے ہیں اشتیا تابوت پر حسن کے چڑھاتے ہیں اشتیا پھولوں کے بدلے تیروں کی چادر حسینی ہو پھولوں کے بدلے تیروں کی چادر حسینی ہو
یا حسین یا عباس
حسین یا عباس
یا 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 حسین یا عباس